بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورم بعد كرهيت الله تعالى كأسماء وصفات يتعلق سي ورجحان پر روكي تمہين سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الآیۃ الرابعہ، چوتھی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولكن کرہ اللہ بعاثم فثبطهم الى آخر الآیۃ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 46. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا ناپسند کیا تھا، کیونکہ ان کا عمل اخلاص پر مبنی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ شرک اور شرک کرنے والوں سے بے پرواہ ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ جہاد میں نکلتے مومنوں کے ساتھ تو وہ خود بھی پست ہوتے اور مومنوں کو بھی پست کر دیتے اور فتنہ کا باعث بنتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ التوبہ آیت نمبر 47 میں، 47 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ الى آخر الآیہ. شخص فرماتے ہیں، جب وہ مخلص نہیں ہیں اور فساد کرنے والے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے اور شرک کو بھی ناپسند کرتا ہے، تو بس نتیجہ یہی نکلا، فَكَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، یعنی جَعَلَ هِمَمَهُمْ فَاتِرَةٌ عَنِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتوں کو پست کر دیا کہ وہ جہاد میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکل سکے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور یہ کہا گیا کہ تم بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی جو جہاد میں پیچھے رہ گئے ہیں یا جہاد سے پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ بیٹھے رہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو، یعنی قیلہ کہا گیا، کس نے کہا ہے؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو، اور یہ کونی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کونن، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان میں سے بعض ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں سلام علیکم کہ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، کیونکہ جہاد سے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو پیچھے رہ جاتے تھے، جو اہل الاعذار ہیں کہ فلان بھی نہیں نکلا فلان بھی نہیں نکلا جہاد کے لیے، جیسا کہ مریض ہے، بیمار، یا اندھا ہے، یا لنگڑا وغیرہ، جو ہے جنہیں اہل الاعذار کہا جاتا ہے، وہ جہاد میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے اپنے عذر کی وجہ سے. منافقین بھی جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا تھا سوائے یہ کہ مخلص نہیں تھے، اخلاص نہیں تھا، وہ بھی پیچھے رہ جاتے تھے. تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم بیٹھو بیٹھ جاؤ، یعنی جہاد سے پیچھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. بیٹھنے والے کون ہیں؟ اہل الاعذار ہیں. تو احتمال چاہے یہ کس نے کہا ہے، کس کا فرمان ہے یہ، قیل اقعدوا مع القاعدین، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دو احتمالات ہیں اس کے. پہلا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ، تو یہ حکم کون سا ہوگا؟ حکم کونی ہے، شرعی نہیں ہے، کونی و قدر جسے کہتے ہیں. کونن. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ تم بھی بیٹھو, فلاں تو بیٹھا ہے نا, وہ بھی تو نہیں گیا, یا تم بھی نہ جاؤ. وہ دوسرے کہتے تم بھی نہ جاؤ, فلاں بھی تو نہیں گیا. یہ فلاں اہل اعذار میں سے تھا, اس کے پاس عذر ہے, بیمار ہے یا اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا کوئی بھی اس کے پاس عذر شرعی ہے, وہ نہیں جا سکتا. تو تمہارے پاس کیا عذر شرعی ہے؟ تو قیل قدم القاعدین میں دونوں احتمالات موجود ہیں. اور یہ بھی کہتے منافقین جو ہے جب پیچھے رہ جاتے جہاد کے, اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے جہاد سے, تو ہم اپنے عذر پیش کریں گے, ان کے سامنے رکھیں گے اپنے عذر جو ہے, جبکہ عذر کوئی نہیں تھا ان کے پاس, تو جھوٹ بول کے کوئی عذر ہم پیش کر دیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے استغفار کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے, اور ہمارے لیے وہی کافی ہوگا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عظیم رحمہ اللہ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں قول کو جمع کیا جائے. دیکھیے دیکھیے پیاری, دیکھیے علمی بات دیکھیں آپ. اب قیلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے, احتمال ہے, اور منافقین کا ایک دوسرے کو کہنا بھی ہو سکتا ہے. کیا جمع کیا جا سکتا ہے دونوں کو؟ اور قاعدہ کیا ہے قرآن کی تفسیر میں؟ جب دونوں احتمالات میں کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو اور دونوں کا امکان ہو, تو دونوں معنی لیے جاتے ہیں ہمیشہ, معنی مزید وسیع ہو جاتا ہے, اور اس کا اثر بھی مزید گہرا ہوتا ہے دلوں پہ. تو جمع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب ان کو کہا جائے کہ تم بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ, اور وہ بیٹھ گئے ایک دوسرے کو کہے کہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر پہلے سے لکھا ہوا کہ نہیں؟ کونن پہلے اللہ نے کہہ دیا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے, صفت کون سی صفت ثابت ہے اس میں؟ ناپسند کرنا, الکرہ جو ہے ناپسند کرنا. اور یہ صفت جو ہے ثابت ہے کتاب اور سنت میں, شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور دلائل بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کمال کے, یہ بھی صفت کمال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى قَوْلِهِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. سورۃ الاسراء 23 سے 38. اب شاہد کہاں پہ ہے؟ مکروہ. یہ جتنے بھی نافرمانی جن کا ذکر ہوا ہے ان آیات کریمہ میں, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ سے ان کا اختتام کیا ہے, مکروہ, کہ اللہ تعالیٰ کے تمام چیزیں ناپسند ہے. اور دوسری دلیل یہی آیت جو سورۃ توبہ کے 46 سے 46 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولکن کرہ اللہ بعاثہم, تو کرہ اللہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ناپسند کرنا. اور سنت میں سے, صحیح حدیث میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ کرہ لکم قیل وقال. ہم بھی حدیث ہے, اس میں سے شاہد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ناپسند کرتا ہے قیل وقال, کثرت سے باتیں کرنا, جو بے سود باتیں ہوتی ہیں, بے معنی باتیں ہوتی ہیں, یا بے فائدہ کے کچھ جو باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے. فالکراہۃ ثابتۃ بالکتاب والسنۃ ان اللہ تعالی یکرہ, تو کتاب اور سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے. اچھا, اب دوسری بات اس صفت کمال کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالی کیا چیز ناپسند کرتا ہے. دونوں چیزیں, عمل کو بھی اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے, اور عمل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے. جب نافرمانی کی بات ہو رہی ہے اور اس عمل کی بات ہو رہی جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, تو پھر قرآن اور سنت میں یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ناپسند کرتا ہے, برے عمل کو بھی اور اس عمل کرنے والوں کو بھی. اب عمل کو ناپسند کرتے, اس کی دلیل کیا دلیل ہے؟ یہی آیت ہے سورۃ توبہ 46 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولیکن کرہ اللہ بعاثہم, ان کا جہاد میں نکلنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. اچھا, ناپسند کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ منافق ہے, مخلص ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کون سا عمل پسند فرماتا ہے, کون سا عمل قبول ہوتا ہے, جس کی اساس کیا ہے؟ سب سے پہلے شرط کیا ہے عمل صالح کی؟ اخلاص ہے. منافق کے پاس کون سا اخلاص ہے؟ اخلاص تو ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. وہ دوسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ عمل کو ناپسند کرتا ہے, سورۃ الاسراء نمبر 38 میں, کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہ, جو مختلف اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے ان آیات کریمہ میں, تو اللہ تعالیٰ اختتام ان آیات کا اس لفظ سے کیا ہے, مکروہ مکروہ, یہ سب ناپسندید تمام اعمال ہیں. اچھا, اب عامل کو ناپسند اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ تعالیٰ اذا ابغض عبدا نادى جبریل انی ابغض فلانا فابغضه الى آخر الحدیث, لمبی حدیث ہے یہ, اور اس میں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے ارشاد حدیث قدسی میں, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل, میں فلان شخص کو ناپسند کرتا ہوں, تم بھی اسے ناپسند کرو. اور اس طریقے سے وہ شخص جو ہے, اسے فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو ناپسند کرتا ہے. تو ان آیات کریمہ سے اور ان صحیح احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال, کہ صفات کمال میں سے صفت الکرہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے, یہ بھی ثابت ہے. اس تعلق سے پانچویں آیت جو ہے, جسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بطور دلیل پیش کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الصف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کبر بمعنی عظمہ, یہ بہت بڑی بات ہے. مقتا اس کے جو اعراب ہے, یہ تمیز محول عن الفاعل, والمقت اشد البغض, مقت کسے کہتے ہیں؟ بہت شدید ناپسندیدگی, عربی زبان میں مقت کہتے ہیں شدید ناپسندیدگی کو, جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ اسے نفرت کرتے ہیں, اس کے لفظ جو ہے وہ کریہا ہے. وہ جب شدید ناپسند کرتے ہیں, بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں, اس کے لفظ ہے مقت ہے, مقت جسے کہتے ہیں. اور قبروں کا فاعل جو ہے تمیز کی تحویل کے بعد, انه ما دخلت عليه في قوله ان تقولوا ما لا تفعلون, اور یہ آیت جو ہے اس سے پہلے والی آیت کے تعلق سے. اس سے پہلے کون سی آیت ہے؟ سورۃ الصف آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کرے جس پر عمل نہ کرنے والا ہو. اور وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے, تو آپ دونوں میں سے, آپ کی حالت دونوں میں سے ایک ضرور ہے. یا تو آپ جھوٹ بولتے ہیں, جو آپ کہتے وہ کرتے نہیں ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں لیکن خود اس سے عمل نہیں کرتے, جبکہ اس بات کی حقیقت ہی, یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں باقی رہتی. یا آپ تکبر کرنے والے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کسی چیز کرنے کا اور خود اسے اس پہ عمل نہیں کرتے, اور لوگوں کو کسی چیز سے روکتے ہیں اور خود وہ عمل کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی شدید ناپسند ہے. تو مقت کا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, اور مقت جو ہے یہ شدید ناپسندیدگی کا معنی موجود ہے اس لفظ میں, مقت کے لفظ میں. اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہوئی ہے, مقت کی صفت ہے شدید ناپسندیدگی, اور یہ مقت جو ہے متفاوت ہے. اور مسلکی فائدہ جو ہمیں ہوتا ہے عملی طور پر, کہ انسان خبردار رہ جاتا ہے کہ جو بات وہ کرتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے, کہیں یہ نہ ہو کہ انسان کوئی بات کرے اس پہ عمل نہ کرے. جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شدید ناپسندیدگی کا باعث بنتا ہے. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے دو مزید صفات کمال کا ذکر کیا ہے، صفۃ المجیء والاتیان، قیامت کے اللہ تعالیٰ کا آنا جو ہے، دو لفظ ہیں ملتے جلتے اور بنیادی معنی ایک ہی ہے، لیکن جب دو مختلف الفاظ ہیں المجیء والاتیان تو اس کا مطلب ہے، یہ قاعدہ سمجھ لیں ذرا، ایک علمی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جب ایک ہی ملتے جلتے معنی کے الفاظ موجود ہیں اور الفاظ مختلف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صفات کا ایک معنی نہیں ہے، جبکہ اساسی بات ایک ہی ہے، جیسے دیکھیں صفۃ الرحمہ ہے لیکن اس میں الرحمن اور الرحیم بھی ہے، ذو الرحمہ بھی ہے، یہ الفاظ ثابت ہے نا، اب ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ اثر صفۃ الرحمہ تو ثابت اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ رحم فرمات جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو رحمان میں جو معنی ہے وہ رحیم میں نہیں ہے، جو رحیم میں وہ رحمان میں نہیں ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ان دونوں میں نہیں ہے، تو قاعدہ کیا ہے اس معاملے میں کہ جب ایک ہی صفت کے تعلق سے دو مختلف الفاظ ہوں تو اس مطلب یہ ہوا کہ معنی تو ایک ہی ہے لیکن معنی کی مزید مضبوطی سے جہاں بھی ہو بالکل نہ نہ وہ تو اگر صفۃ الرحمن کئی آیات میں آیا ہے اس کا ایک ہی معنی ہے، رحیم کا ایک ہی معنی ہے، اصل میں اساس صفت کون سی ہے؟ رحمہ، وہ ثابت ہوتی ہے دونوں سے، رحمان الرحیم ہے، صفۃ الرحمن ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو معنی کی مضبوطی رحمان میں ہے وہ رحیم میں نہیں ہے، اور جو رحیم میں ہے وہ اصل مقصد رحمان میں نہیں ہے، الرحمن الرحمت الواسعہ، اسی رحمت والا جس میں کافر بھی اس میں شامل ہے، اس میں درند اور پرند بھی شامل ہے، سب اس رحمت میں شامل ہے، اچھا رحیم کی رحمت میں خاص مومنوں کے لیے رحمت ہے، اگر مومن کو خاص رحمت نہ ہوتی تو رحمان کی رحمت مومن بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی شامل ہیں، تو پھر خصوصی رحمت اس لیے ہے کہ کوئی مومن کی شان بلند ہے، مومن اپنے ایمان سے ایک خصوصی جگہ اس کی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس مخصوص جگہ کی وجہ سے رحمت اس کے لیے خاص ہے، اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، الرحمن ذو الرحمۃ الواسعۃ والرحیم ذو الرحمۃ الواصلۃ، پہنچنے والی اہل ایمان کے لیے، ٹھیک ہے نا، اچھا جب قاعدہ یہ ہے کہ جب ملتے جلتے معنی کے مختلف الفاظ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، دونوں ثابت ہیں اور ایک دوسرے سے معنی زیادہ مضبوط ہے، اچھا المجیء والاتیان ترجمہ کیا ہے دونوں کا؟ آنا، اردو میں یہی ترجمہ ہے نا، لیکن کیا معنی دونوں کا ایک ہے؟ یعنی مجیء اگر صفت ہوتی تو اتیان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دوسروں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے، الاتیان جو ہے اس میں آنے کے معنی کی زیادہ مضبوطی پائی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی انکار بھی کرے نا مجیء کا آنے کا، اللہ تعالیٰ کیسے آتا ہے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا اور اہل تعطیل اہل بدعت نے انکار کیا ہے کہ اگر آنے کے لیے جسم کا لازمی ہونا ہے، اور جسم اگر آتا ہے تو اور پھر جسم ہی آ سکتا ہے نا، اور جسم اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ مختلف ان کے جو عقل پرست جو ہے اپنے عقل کو آگے کر کے خود اسے ٹھوکر کھاتے ہیں، جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، تو المجیء میں معنی ہے آنے کا، اتیان میں بھی معنی ہے آنے کا، لیکن اتیان میں جو معنی ہے وہ مجیء سے زیادہ مضبوط معنی ہے، اگر کوئی مجیء کا انکار کرے تو اتیان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ اس دلیل کیا ہے کہ اتیان کا معنی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے مجیء سے؟ قرآن مجید میں ہے، فأتى الله بنيانهم من القواعد، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنا چاہا قوم کو تو ان کی جو بنیادیں ہیں وہیں سے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، تو عطا میں جو جا کا لفظ نہیں ہے، تو عطا میں جو معنی ہے آنے کا زیادہ مضبوط ہے کہ نہیں؟ زیادہ مضبوط ہے، الغرض تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اچھا یہ صفات بھی صفات الکمال، کیوں اللہ تعالیٰ ہر صفت صفت کمال ہے، یہ صفات الکمال میں سے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس صفت کی یا ان صفات کی دلیل کیا ہے، اور میں چار آیتیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے، پہلی آیت سورۃ البقرۃ میں 210 میں 210 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى آخر الآية. شيخ ابن عثيمين رحمه الله فرماته قوله الله تعالى كإرشاد هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. والقاعدة يهي شيخ صفر فرماته جب استفهام کے بعد إلا هو تو اس کا معنی جو ہے نفی کا ہوتا ہے، یعنی هل کیا ہے استفهام کے لیے ہے کہ نہیں، هل سوالی جملہ ہے نا، سوال حرف ہے. هل ينظرون الا، تو الا استفهام کے بعد آیا نا، اس کا معنی ہے نفی ہے، یعنی جملہ میں اگر نفی کے لفظ کوئی ہے نفی کا، لا یا ما یا کچھ جس سے نفی ہوتی ہے، نہیں ہے نا. تو عربی قاعدہ ہے یہ کہ جب استفہام کے بعد اسی سیاق و سباق میں اس جملے میں الا کا لفظ موجود ہو تو معنی کیا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. اچھا، هل ينظرون یعنی ما ينظرون، ينظرون یعنی ينتظرون، یعنی وہ کہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے، یعنی قیامت کے دن حساب کے لیے. فی ظل من الغمام، اچھا یہ بعد ينظرون وينتظرون، لفظ کیا ہے ينظرون، ينظرون کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو معنی ہے، ایک دیکھنے کو کہتے ہیں اور ایک انتظار کو بھی کہتے ہیں، ينتظرون. اچھا فرق کیا ہے، اگر حرف جر کے ساتھ ہو متعدی ينظرون الى، معنی کیا ہے دیکھنا، اگر ينظروا کے بعد الى کا حرف ہو ينظروا الى تو دیکھنے کے لیے، اگر حرف جر نہ ہو ينظر کا معنی ہے ينتظروا انتظار کرنا. قاعدہ واضح، دیکھیں کتنی پیاری زبان ہے اور کتنی پیارا سیاق و سباق ہے. نفی کے لیے کوئی نفی کے حرف نہیں ہے، استفہام ہے اور پھر الا ہے تو معنی نفی کا آ گیا ہے. اچھا انتظار کا لفظ نہیں ہے، ينظروا کا ہے، اس کا حرف جر نہیں ہے تو اس لیے اس کا معنی ہے انتظار. اچھا اور پیارا معنی دیکھیں، ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، ظلل جمع ظل ہے سایہ، غمام سفید بادل کو کہتے ہیں. اچھا فی ظلل کا معنی کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ آئے گا یا فرشتے آئیں گے، کیا نعوذ باللہ استعمال فی حرف جر کے لیے ہے اور فی ظرفیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ بادل گھیرا ہوگا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ، ناممکن ہے. اچھا تو فی کا معنی کیا ہے، جب معنی ممکن نہیں ہے تو فی کا معنی کیا ہے، وہ قاعدہ حرف جر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، فی یعنی مع ساتھ، فہ للمصاحبہ وليس للظرفیہ قطعا، ظرفیہ کے لیے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ فی کا یہ معنی ہے جو اس لفظ میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادلوں نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، یہ قاعدہ ہے. اچھا فی ظلل من الغمام یعنی مع الظلل، فإن اللہ عند نزوله جل وعلا الفصل بین عباده تشقق السماء بینهم، تشقق السماء بالغمام، جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا قیامت کے دن تو آسمان پھٹے گا اور بادل بھی ہوں گے. اچھا غمام کہتے ہیں سفید بادل کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ بقرۃ نمبر 57 میں، وظللنا علیکم الغمام، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بادل جو تھا جہاں پر چلتے تھے صحرا میں جب بھٹک گئے تھے 40 سال، تو سائے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ان کے لیے، تو ایک خاص سفید بادل تھا جہاں پر جاتے تھے وہ بادلوں کے سر پہ ہوتا تھا. اور سفید بادل جو ہے اس کی ایک خاص خصوصیت بھی ہے کہ اسے دن کی روشنی باقی رہتی ہے، لیکن جو کالا بادل ہوتا ہے یا دوسرے ڈارک کلر کے جو بادل ہوتا ہے اس سے روشنی کم ہو جاتی ہے. والملائکہ, فرشتوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن آئیں گے. اور فرشتوں کا آنے کا جو طریقہ ہے سبحان اللہ, قیامت کے دن پہلے جو پہلا آسمان ہے اسماء الدنیا وہ فرشتے نازل ہوں گے, پھر دوسرے آسمان کے, پھر تیسرے آسمان کے, پھر چوتھے کے, پھر پانچویں کے, چھٹے کے, پھر ساتویں آسمان کے, تمام فرشتے نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی آئے گا قیامت دن حساب کے لیے اور گھیر لیں گے تمام مخلوقات کو حساب کے لیے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ دن جو ہے قیامت کا دن جو ہے بہت ہی عظیم دن ہے, اور اس دن جب اللہ تعالیٰ حساب کے لیے آئے گا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے فرشتے بھی ہوں گے, فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی آپ یہ دیکھیں, اور ہر آسمان کا فرشتہ اس ترتیب سے نازل ہوگا, وہ پوری یعنی زمین باقی یہ زمین نہیں رہے گی, تانبے جیسی ہوگی, آسمان بھی یہ نہیں رہے گا جو آسمان ہے, پھٹ جائے گا. پھر حساب کے لیے جو میدان ہوگا وہاں پر ہر طرف سے فرشتے نے گھیر رکھا ہوگا. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ, اور یہ بھی اس آیت ان آیات کریمہ میں پیغام ہے جو جھٹلانے والے ہیں کہ وہ خبردار ہو جائے کوئی جھٹلا کیوں رہے ہیں. تو یہ پہلی آیت ہے جس میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کے لیے آئیں گے. دوسری آیت سورۃ الانعام نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك الى آخر آیت سورۃ الانعام نمبر 158. اچھا, هل ينظرون الا ان تأتيهم, واضح ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے, استفہام ہے اور پھر اللہ ہے, اس سے مراد نفی ہے, یعنی وہ نہیں اس انتظار میں مگر تأتیہم ملائکۃ فرشتے آئیں, او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. اچھا, فرشتے جو ہیں ان تأتیہم ملائکۃ, شخص فرماتے ہیں کہ روح قبض کرنے کے لیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانفال نمبر 50 میں, ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق الى اخر الايه. دوسری بات جو ہے, او ياتي ربك يوم القيامه للقضاء عليه, للقضاء بينهم, اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن. تیسری چیز جو ہے, او یأتی بعض آیات ربک, یا اللہ تعالیٰ کی بعض آیات جو ہے, رب کی بعض آیات بھی آئیں گی, اور اس سے مراد کیا ہے, کون سی آیت ہوگی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ سورج کا مغرب سے نکلنا جو ہے, متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. اچھا, ترتیب بڑی پیاری ہے, اگر آپ غور کریں, فرشتوں کا آنا, پھر اللہ تعالیٰ کا آنا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے بعض آیات, جیسے کہ سورج نکلنا, مغرب سے سورج کا نکلنا. جب فرشتے آئیں گے روح قبض کریں گے, روح قبض کرنے والے فرشتے جو ہیں, توبہ کے دروازے بند, صحیح. اچھا, جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند, اور دونوں کے بیچ میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا, یأتی ربک. سبحان اللہ, کیا پیغام ہے کہ ابھی وقت ہے, توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے اور حساب کے اللہ تعالیٰ آئے قیامت کے دن, قیامت قائم ہو جائے, توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو. بہت پیارا پیغام ہے, سبحان اللہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ, اس آیت سے اور اس سے پہلے والی آیت سے غرض یہ ہے بیان کرنا کہ ان جھٹلانے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں, تاکہ اس وعید سے بچ سکے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفجر آیت نمبر 21 اور 22 میں، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. اچھا، کلا تنبیہ کے لیے ہے، جب کسی متنبہ کی اجازت ہے تو کلا یا الا سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. اذا دکت الارض، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جب زمین کا خاتمہ ہوگا تو زمین کا آہستہ آہستہ زلزلے ہوں گے، پھر زمین ہلے گی، اور پھر جیسے کہ ایک بلڈنگ اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے، تو زمین کا بھی خاتمہ ہوگا. اور یہاں پہ تأکید ہے کہ جو اس میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں زمین پر، جو بھی چیزیں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور بالکل جیسے کہ ایک جلد ہوتی ہے نا عدیم، بالکل زمین ہموار ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طہٰ آیت نمبر 106 اور 107 میں، فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، نہ تو اس میں کوئی گہرائی ہوگی اور نہ اس میں کوئی اونچائی ہوگی، سب برابر کر دی جائے گا قیامت کے دن. اچھا، شاہد کیا ہے یہاں پہ؟ دلیل، وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا یعنی حساب کے لیے، اور فرشتے بھی آئیں گے. یہاں پہ لفظ والملک، پچھلی آیت میں والملائکہ، فرق ہے دونوں میں، ملائکہ جمع ہے نا، اور ملک جمع ہے. کیا ملک جمع ہے یا سنگل ہے؟ مفرد ہے کہ نہیں؟ مفرد ہے. کیا اس میں کوئی تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو آئے گا، ٹھیک ہے، حساب کے لیے. بعض آیات میں ملائکہ کا ذکر ہے جمع، جمع کی صورت میں، اور اس آیت میں مفرد ملک کا ذکر ہے. وجاء ربك والملك صفا صفا. جی، ملک ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ تو ایک فرشتہ آئے گا بس. تو حل کیا ہے؟ ال کیا؟ الجنس کے لیے ہے، یعنی فرشتوں کے جنس عموم کے لیے ہے کہ نہیں، یعنی سارے فرشتے ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیے انداز بین خوبصورتی دیکھیں آپ، چاہے جمع کا صیغہ ہو یا مفرد کا صیغہ ہو، لیکن ال ہے تو الملک سے مراد تمام فرشتے ہیں. صفا صفا، صفے باندھ کر، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ صفے کیسے ہوں گے، پہلے اسماء دنیا کے فرشتے وہ صف باندھیں گے، پھر دوسرے اسمان کے فرشتے وہ صف ہوگی، پھر اس طرح ہر اسمان کے فرشتے اپنے اپنی صف میں ہوں گے. چوتھی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 میں، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 الى آخر الآیہ. یعنی اذکر یوم تشقق السماء بالغمام، قیامت کے دن آسمان کے خاتمے سے پہلے، یا آسمان کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام مخلوقات کا خاتمہ ہو جائے گا، جب آسمان کا خاتمہ ہوگا اس سے پہلے آسمان پھٹنا شروع ہوگا، اس میں درانے پڑ جائیں گے اور آسمان پھٹنا شروع ہو جائے گا. اور تشقق کا لفظ جو ہے یعنی آہستہ آہستہ درانے پڑیں گے آسمان میں اور سوراخ ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھیں گے اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آسمان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بادل بھی آہستہ آہستہ جو سفید بادل غمام جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کی، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے. اور فرشتے نازل ہوں گے جیسے پہلے گزر چکا ہے. اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے، لیکن اس آیت کے سیاق اور سباق اور پچھلی آیات کے سیاق و سباق ایک ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آسمان پھٹے گا اور فرشتے نازل ہوں گے، کس لیے نازل ہوں گے؟ آسمان کیوں پھٹے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا نا دنیا کا، فرشتے کیوں نازل ہوں گے؟ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنا ہے اور حساب شروع ہونا ہے. تو یہ چار آیات ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کے آنے کی صفت میں، اور ان چاروں صفات میں صفت المجیء والاتیان ثابت ہو جاتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں صفات الکمال ہے، اور اس پر سن جماعت جو ہے منعین سے تسلیم کرتے اور مانتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. لیکن البدعت کا اور معاملہ رہا ہے، اور البدعت نے ان صفات کا انکار کیا ہے. کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا ابھی تو 5 منٹ اور زیادہ نہیں لیتے. آئیے دیکھتے ہیں، البدعت نے اللہ تعالیٰ کی صفت المجیء، اللہ تعالیٰ کے آنے کی صفت کو کس طریقے سے انکار کیا ہے. اہل التحریف اہل التعطیل نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے نہیں قیامت کے دن، کیونکہ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا تو اس کے لیے جسم کو ہونا لازمی ہے، اور جسم جو ہیں وہ تماثل ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دعویٰ جو ہے اور قیاس جو کیا گیا ہے یہ باطل ہے، کیونکہ پہلی بات ہے کہ نص کے مقابلے میں ہے. جب نص آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح ہے، اور ایک سے زیادہ آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، تو کوئی بھی بات جو نص کے مخالف ہے، دلیل کے مخالف ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور جو چیز نص کو باطل کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ خود باطل ہو جاتی ہے. بڑا پیارا قاعدہ ہے، سمجھے ذرا اس قاعدے کو. ایک دلیل موجود ہے، واضح دلیل ہے، نص موجود ہے. اب جو چیز اس نص کے مقابلے میں ہوتی ہے، اس کو مخالف یا باطل کرنے کے لیے ہوتی ہے، ادھر میں سے ایک چیز ہے، یا تو وہی بات باطل ہے جو نص کو باطل کرنے کے لیے، یا نص باطل کرنا پڑے گا آپ کو. دونوں میں سے ایک ہوگی نا. نص موجود ہے، واضح دلیل موجود ہے، کسی اس دلیل کی مخالفت کی ہے. اب دونوں میں سے ایک بات لازم ہے، یا تو دلیل غلط ہے، نص غلط ہے، وہ باطل ہے، یا جس اس کو مخالف جو بات کی ہے وہ باطل ہے. دونوں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ سبع آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم اور آپ یا تو ہدایت پہ ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. ہم دونوں میں سے ایک لازمی ہے، یعنی جو انبیاء کے مخالفین تعلیم الصلاۃ والسلام، انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے، مخالفین نے مخالفت کی ہے اور اپنے جو بھی ان کے جو غلط فہمی ہیں شبہات سب سامنے رکھ دی ہیں. اب مزید زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی سمجھنے نہیں چاہتے، رد کر دیا نا، نعوذ باللہ، انبیاء کی دعوت کو، اور اکثریت رد کی، اکثریت نے. اچھا کتنا پیارا جواب ہے، وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، اگر ہماری بات غلط ہے اور تمہاری بات صحیح، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام غلط ہے، ہم دونوں میں سے ایک کھلی گمراہی میں لازمی ہے. کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو مخالفت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ تعالیٰ کا پیغام غلط ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی ہے، اور وحی حق ہے، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دنیا کے سارے دانشور مل کے ایک ساتھ ایک جب اکٹھے ہو جائیں، اسے باطل کرنے کی کوشش، وہ باطل کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خالق کا حکم ہے. مخلوق خود مسکین ہے، حقیر فقیر ہے، کمزور ہے، اس کی رسائی کبھی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی. سوال نہیں پیدا ہوتا. تو قاعدہ کیا ہے؟ جس نے بھی نص کے خلاف، نص کی مخالفت کی ہے، تو اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، یا تو نص غلط ہے اسے باطل کرو، یا اس کی اپنی بات باطل ہے. حق دونوں میں ایک چیز میں حق ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب ان لوگوں جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے حساب کے نہیں آئیں گے، کیونکہ اسے ان کی سوچ کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، جسم میں متماثل ہے، مخلوق کے جیسا ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، نص موجود ہے کہ نہیں؟ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ جب نص موجود ہو اور واضح ہو اور اس کی مخالفت کی جائے، تو دونوں میں سے ایک باطل ہے. تو باطل نص ہے یا باطل تمہاری یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط تمہارا کہنا ہے، یا تمہارے جو غلط اعتراض ہے، تو پہلی بات یہ ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں آخر وجہ کیا ہے, یعنی کیا مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن حساب کے لیے نہیں آ سکتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے. کہتے ہیں اگر ہم مانتے ہیں تو پھر تمثیل لازمی آتی ہے, مماثلت لازمی آتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط بات ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آنے کا معنی جو ہے آنا جو ہے وہ مخلوقات میں بھی متفاوت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تندرست اور چست انسان جب آتا ہے ویسے نہیں جیسے کہ ایک کمزور یا بیمار شخص آتا ہے, دونوں ایک جیسے آتے ہیں, دونوں کا آنا مختلف ہے. اور اس اعتبار سے کئی مخلوقات کو دیکھیں کہ آنا جو ہے بالکل مختلف ہوتا ہے. آنے کا معنی سب پتہ ہے, آنا کا معنی کیا ہے, لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہے. جب مخلوق میں تفاوت اور اختلاف پایا جاتا ہے آپس میں, تو خارج مخلوق میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ فرمایا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ, وہ تیرا رب آیا, اور اس جیسی آیات جو ہیں اس کے بارے میں کیا کہنے, کہتے ہیں اصل معنی یہ ہے آنے کا وَجَاءَ رَبُّكَ, یعنی جاء امر ربک, تمہارے رب کا حکم آیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 1 میں, اتى امر اللہ فلا تستعجلوه, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اس سے جلدی مت کرو. اور اہل التعطیل نے انکار کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ واجب یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے آنے کی صفت کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں اسے اس آیت کے تناظر میں تفسیر کیا جائے, اس آیت مدنظر رکھ کے تفسیر کی جائے. یعنی اتا امر اللہ, جہاں پر اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے تو آپ کہیں اتا امر اللہ, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے. جیسا فرماتے ہیں جو دلیل آپ نے پکڑی ہے یہ تمہارے خلاف دلیل ہے نہ کہ تمہارے حق میں. وہ کیسے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کا آنا مراد ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں نہیں فرمایا دوسری آیات میں جہاں پر حکم کا ذکر نہیں ہے, وجاء ربک والملک صفاً صفاً, مثال کے طور پہ اللہ فرما وجاء امر ربک, اللہ تعالیٰ فرما دیتا نا. جہاں پر حکم کا آنا تھا وہاں پر اللہ کا حکم کا بیان فرمایا ہے, جہاں پر حکم کا لفظ نہیں ہے وہاں پر مطلب کیا ہے؟ تو حکم کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود کا آنا معنی مراد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے یہ واضح آیات ہیں, مجمل نہیں ہے کہ اس کے لیے خصوصی دوسرے آیات کو, یعنی قاعدہ کہ اگر مجمل آیت ہے تو اسے وضاحت کے دوسری آیت کو دیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مجمل ہوتی ہے. تو جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے یہ آیات جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں واضح آیات ہیں, جن میں وضاحت کی کسی دوسری آیت کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ, سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں. یعنی کوئی شخص اگر یہ کہ اس آیت میں یأتی ربک سے مراد یأتی امر ربک, کیا معنی مستقیم ہوگا؟ کبھی مستقیم معنی نہیں ہوگا. رحمك اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے اس آیت میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده, الاخرہ سورۃ المائدہ نمبر 152 میں. ان یأتی بالفتح او امر من عنده, بات فتح کی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا ذکر فرمایا ہے, کیونکہ فتح بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور عربی زبان میں یہ معروف ہے کہ اگر آنے کے ساتھ حرف جر کے قید ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے, اور اس کے بغیر ہو کر حرف جر کے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے. یعنی فعسى الله ان یأتی بالفتح, بالفتح حرف جر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فتح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی, اللہ تعالیٰ سے فتح ہوئی ہے, تو آنے سے مراد فتح کا آنا ہے. اور اگر حرف جر نہ ہو اور اتیان کا لفظ ہو, آنے کا لفظ ہو, اس کا معنی ہے کہ حقیقت اللہ تعالیٰ کا آنا معنی مراد ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا صفت المجیء والاتیان اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اور جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں مماثلت لازم آتی ہے, جسم کا ہونا لازم ہے, تو ان کی غلط بات ہے. کیونکہ ایک تو نص ہے, اور نص کے وجود میں, دلیل کے وجود میں کوئی بھی بات اس کی مخالفت میں قابل قبول نہیں ہوتی. کیونکہ اس سے بات یہ لازمی آتی ہے کہ نص کو باطل قرار کرنا پڑے گا, کہ نص کو چھوڑنا پڑے گا. اور حق یہ ہے کہ نص مقدم ہے اور عقل جو مؤخر ہے, نص سب سے پہلے ہے. عقل کبھی بھی نص یا دلیل کے آگے نہیں بڑھ سکتی, بلکہ عقل جو وہ جو صحیح عقل ہے وہ شریعت کی حدود میں رہ کر بات کرتی ہے, نصوص کے حدود میں رہ کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم کا ذکر ہے وہاں پر حکم ہی مراد ہے, جہاں پر حکم کا ذکر نہیں, امر کا ذکر نہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے خود آنے مراد ہے. اور جو مسلک کی فائدہ ہے, عملی فائدہ جو ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان پیارے صفات یا اس پیارے صفت سے, آنے کی صفت سے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن حساب کے لیے, تو ڈر جاتا ہے. اور عظیم دن ہے قیامت کا دن, جس میں اللہ تعالیٰ آئے گا اپنے بندوں کے حساب کرنے کے لیے, اور فرشتے بھی نازل ہوں گے. اور پھر جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کے لیے انسان کے ساتھ اکیلا, یخلو بھی اکیلا ہو جائے گا. تو یہ بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا, پھر بائیں طرف دیکھے گا, صرف وہی دیکھے گا جو وہ عمل اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو صرف جہنم اسے نظر آئے گی. فتق النار ولو بشق تمرہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو جہنم سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو, اگرچہ اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دو. شق تمرہ کہتے ہیں جب آپ کھجور کو توڑ کے آدھا آدھا کر لیتے ہیں, اسے شق تمرہ کہتے ہیں. وہ جو متفق علیہ حدیث ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, کیونکہ حساب کا وقت سب سے مشکل ترین وقت ہوگا. اور انسان تو اپنے دائیں طرف دیکھے گا, دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے پتہ ہے؟ کہیں کوئی اسے اچھا عمل نظر آ جائے نا, کو پتہ ہوگا اس وقت عمل کا کام آئے گا. تو دائیں طرف دیکھے گا, بائیں طرف دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے, اس کو اپنے اعمال ہوں گے. کوئی یار مددگار ہے, دائیں طرف کوئی نہیں, بائیں طرف بھی کوئی نہیں, اپنے اعمال ہیں. سامنے دیکھے گا جہنم ہے. فتقوا النار ولو بشق تمرہ, یعنی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اس دنیا میں حقیر مت سمجھو. اگرچہ آپ کے پاس پوری کھجور نہیں ہے دینے کے لیے اللہ کے راستے میں, آدھی کھجور وہ بھی دے دو, پیچھے نہ رہو. یہی آدھی کھجور ہو سکتے آپ کے لیے قیامت کے دن آپ گردن کی خلاصی ہو جائے اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو جہنم کی آگ سے بچنا ہے اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھی کھجور ہی دے دیں. اور ان چیزوں پر ایمان جو ہے, یہ عظیم چیزیں ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسماء و صفات کے باب ہم ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اور مومن جو ہے اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہتے اور استقامت اسے حاصل ہوتی رہتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.